السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وقال اللہ عز وجل، هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ نے مختلف مقامات پر بینرز، وال ہینگرز وغیرہ دیکھے ہوں گے جس میں لکھا ہوتا ہے ریاست مدینہ مہم. تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ایک 15 روزہ مہم شروع کی گئی ہے، ریاست مدینہ مہم. یہ جو گزرا ہے، اتوار گزرا ہے، اس سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا 15 روزہ مہم ہے، یہ نہیں اور اگلے اتوار پر اس کا اختتام ہوگا. تنظیم اسلامی کے نظام العمل میں آگاہی منکرات مہم اس کا ایک باقاعدہ نظام العمل کا حصہ ہے کہ ہر 3 مہینے بعد ایک آگاہی منکرات مہم کی جاتی ہے، جس میں کسی نہ کسی منکر کے حوالے سے عوام کے اندر آگاہی پیدا کی جاتی ہے. اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ منکر کو منکر ہی نہیں سمجھا جاتا. جیسے کہ ایک حدیث نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے؟ اب آپ نے ان کی حیرانگی کو مزید اس میں اضافہ فرمایا، اس وقت کیا ہوگا جب تم منکرات کا حکم دے گے اور معروفات سے روکو گے؟ اس پر مزید حیران ہوئے. پھر آپ نے فرمایا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگو؟ آج منکرات کی تبلیغ کریں، ترویج کریں، اس کے حق میں بولیں، اس کے معاملے میں جو کچھ کریں، کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں. ہاں، معروف کی بات کرنا مشکل ہو گیا، نیکی کی تلقین کرنا مشکل ہو گیا، کسی کو بھلائی کی بات کرنا یہ مشکل ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے ہر 3 ماہ بعد ایک آگاہی منکرات مہم جو ہے، اور کسی نہ کسی منکر کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا 2015 کے اختتام پر ایک مہم جو بڑی کامیابی سے چلی تھی اور اس کا کافی چرچا بھی ہوا تھا، انسداد سود مہم. اس وقت ایک جج نے کہہ دیا تھا، سرمد جلال عثمانی نے، کہ جو سود نہیں لیتا اچھی بات ہے نہ لے، اور جو لیتا ہے اللہ اس سے پوچھ لے گا. اس کے حوالے سے پھر باقاعدہ ایک مہم چلی، 2 مہینے تقریباً وہ مہم چلی، اور اس حوالے سے بہرحال ایک اویئرنیس، ایک آگاہی، سود کی کتنی بڑی شناعت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر اس سود سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 70 حبا، سود کے 70 درجے ہیں، ایسرھا ینکح الرجل امہ، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر. اسی طرح اس کے بعد انسداد فحاشی مہم، جس میں لوگوں سے دستخط بھی لیے گئے اور پھر اس کو جہاں تک ہو سکا آگے پہنچایا گیا. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو الیکشن یعنی الیکشن سے پہلے بھی ما بعد پہلے بھی اور بعد میں بھی ریاست مدینہ کے حوالے سے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیا ہم ریاست مدینہ قائم کرنے کی. وہ دوبارہ اس کی کوشش ان کی تقریروں کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ آتے رہتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. تو ریاست مدینہ اس حوالے سے بہرحال ہر جگہ پر اور اس کے ان کی تقلید کے اندر اور لوگوں نے بھی جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے, اور اس کے وہ چیز اور وہ اسلامی وہ ایک ریاست جو فلاحی ریاست تھی وہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس حوالے سے بہرحال اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے تو ایک تو اس کے ساتھ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان, بر نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, اور ولا تعاون علی الاسم والعدوان گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون نہ کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ریاست کا تصور واضح نہیں ہے, وہ فلاحی ریاست کا تصور ہے اسلامی فلاحی ریاست کا تصور نہیں. اور فلاحی ریاست ظاہر ہے اس میں وہ ماڈل جو ان لوگوں کے سامنے ہے وہ یورپ کے مختلف ممالک اور اسکینڈینیوین ممالک جو ہیں, اگرچہ انہوں نے بھی یہ تصور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لیا ہے اور ان کے ہاں عمر اللہ اب بھی موجود ہے, لیکن بہرحال اس کے اندر وہ اسلامی کا تصور نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں کا اور بعض ساتھی جو ان کے یوں کہہ لیجئے کہ اسپوکس مین بھی ہیں ترجمان بھی ہیں, ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے جو بیانات ہیں ان کا جو طرز عمل ہے وہ بہرحال ریاست مدینہ سے بالکل مختلف ہے. وہ ریاست مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی, جس کے کچھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں ابھی گفتگو ہوگی اس پر, وہ اور یہ جو ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جس میں آپ نے فرمایا الدین النصیحہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو نصیحت کا نام ہے, بہت مختصر دو جملوں پر مشتمل الدین النصیحہ, دین تو نصیحت کا نام ہے, دین تو وفاداری کا نام ہے, دین تو خیرخواہی کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ ہے, ایک میں آپ نے فرمایا خیر الکلام ما قل و دل, بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور اپنے معنی پر دلالت کرے, یعنی مختصر ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے یا مبہم ہو یا وضاحت نہ ہو سکے, نہیں بات پوری سمجھ میں آ جائے. اور آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. یہ حدیث مبارکہ بھی اسی نو کی ہے. الدین النصیحہ, دین تو نصیحت کا نام ہے, بات مکمل ہو گئی. اور بھی اس کی مثالیں ہیں, آپ نے فرمایا الحج عرفہ, حج کیا ہے؟ حج تو عرفے کا نام ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ, استقامت دکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہے, جامع کلمات. اب اگلی بات جو ہے وہ صحابہ نے پوچھی ہے, قلنا لمن یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کس کے ساتھ یہ نصیحت, کس کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری؟ قال للہ, اللہ کے ساتھ, خالصتاً اللہ کی عبادت, اللہ کے ساتھ کسی نوع کا شرک نہ ہو, مخلصین له الدین حنفاء, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء, خالص اللہ کی بندگی اس کے لیے اطاعت کو خالص کر, ولی کتاب ہی, اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری, اس کو صرف کتاب مقدس مان کر اور ایصال ثواب اور حصول ثواب یا کہیں کوئی اور دوسرے مقاصد کے لیے بیٹی کو جہیز میں دے دیا اور کسی مسافر کو اس کتاب اوپر اور اس کو نیچے سے گزار دیا اور اس قسم کے عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں اس پر لی جا رہی. یہ مقصد نہیں ہے اس کتاب کا. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان اس پر لائے جائے, پھر اس کی تلاوت کی جائے, روزمرہ کا معمول بنایا جائے, اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ امت کی ذمہ داری ہے. بلغوا عنی ولو آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آئے. ولرسولہ, رسول کے ساتھ وفاداری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, محبت اور اس سے آگے بڑھ کر اتباع, پھر جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد, اس کا ایک حصہ تو مکمل ہوا ہے جزیرہ نما عرب پر, لیکن ہنوز اس کی تکمیل باقی ہے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, حکمرانوں کو نصیحت, ان کے ساتھ وفاداری, ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ. وَعَامَّتِهِمْ, اور عوام الناس. تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ آخری دو حصے جو ہیں اسی کی ایک کوشش ہے جو یہ ریاست مدینہ مہم کے عنوان سے کی جا رہی ہے, کہ حکمرانوں کو بھی وضاحت کی جائے, بتایا جائے وضاحت سے تفصیل کے ساتھ کہ ریاست مدینہ ہے کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی وہ کیا تھی, اور وہ ریاست کیسے قائم ہوئی تھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس, ان کی بھی ذہن سازی کی جائے, ان کو بھی بتایا جائے. اور عوام الناس ہی, اب تو یہ معاملہ ہے کہ انہی میں سے حکمران ہے یا ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے, تو جہاں تک ہو سکے یہ بات وہاں تک بھی پہنچنی چاہیے. سورہ حج کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے, یہ آیت ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی. ارشاد باری تعالی ہے, الذین ان مکناہم فی الارض, یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں ہم زمین میں تمکن عطا فرمائیں, اقتدار عطا فرمائیں, اقاموا الصلاۃ, وہ نماز قائم کریں گے, وآتوا الزکاۃ, اور زکات ادا کریں گے, وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, نیکیوں کا معروفات کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے, وللہ عاقبۃ الامور, اور بہرحال تمام امور تمام کاموں کا جو ہے وہ انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے, لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. یہ وہ چیز ہے کہ یوں کہیے کہ مدینے کی جو ریاست, ابھی ہجرت کا سفر ہو رہا ہے اور مدینے کے اندر جو ریاست بننے والی ہے, نوزائیدہ ریاست بننے والی ہے, اس کا ایک منشور دیا جا رہا ہے جسے روب عمل میں لایا جائے گا. اس کا پہلا نقطہ جو ہے یا پہلی شک جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے اقامت الصلاح, نماز کو قائم کرنا. اور نماز کو قائم کرنے سے مراد صرف نماز ادا کر لینا نہیں ہے, بلکہ وہ نظام صلاح جو ہے اس کو قائم کرنا. چانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا, وہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. اور یہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک ریاستی سیکرٹریٹ تھا. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی حیثیت ایک امام کی, ایک خطیب کی, ایک مربی کی, ایک مزکی کی, یہ تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ وہیں پر, وہ قاضی القضات کی حیثیت بھی تھی, وہ حکمران بھی تھے وہیں پر, وہ سپہ سالار لشکر بھی تھے اسی حیثیت. یہ مسجد جو ہے یہ دینی اور دنیاوی سرگرمیوں کا مرکز تھی, یہیں سے تمام لشکر روانہ کیے جاتے تھے, غزوات جو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت کرتے تھے وہ بھی یہیں سے روانہ کرتے تھے, جن کے اندر آپ نہیں جاتے تھے دوسرے لوگ جایا کرتے تھے, کسی کو آپ امیر بنا کر یا سپہ سالار بنا کر بھیجتے تھے وہ بھی اسی مسجد سے جا رہے ہوتے تھے. اسی مسجد سے اندر آپ جو بھی وفود آ رہے ہیں, نجران کا وفد آ رہا ہے, کوئی اور وفد آ رہا ہے, اسی مسجد میں ان سے ملاقات کی جا رہی. اسی مسجد کے اندر بدر کے قیدی جو تھے وہ کہاں رکھے گئے تھے؟ اسی مسجد کے اندر انہی ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تھا. اور جب وہ رات کو کراہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے. اسی مسجد سے پوری مدینہ کی جو مارکیٹ تھی وہ کوالٹی کنٹرول ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے, حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے غلے میں ہاتھ ڈالا, نیچے سے وہ گیلا تھا اوپر سے خشک تھا. آپ نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ مسجد جو ہے وہ دینی اور دنیاوی سرگرمیوں کا مرکز تھی. اقام الصلاۃ, پہلی چیز نماز اور نظام نماز, نظام الصلاۃ. وآتوا الزکاۃ, دوسری چیز زکوٰۃ کا سسٹم, وہ اس کے وصولی کرنا, اس کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کرنا, پھر ان کی تقسیم, یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کریں گے. اور تیسری چیز کہہ لیجئے یا تین اور چار کہہ لیجئے, ایک ہی بات ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یوں کہہ لیجئے اس ریاستی سطح پر باقاعدہ ایک محکمہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو وہ قائم ہوگا. یہ ہے وہ بنیادی چیز جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آتے ہی یہود کے ساتھ کچھ اور دوسرے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے اور ایک سیاسی نظم قائم کیا. اور اگرچہ یہ کہہ دیا جاتا ہے مدینہ کی ریاست یا پہلی ریاست جو ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قائم کیا, لیکن حقیقت کے اعتبار سے ریاست جس چیز کا نام ہے اور آج ہم جس چیز کو ریاست کہتے ہیں اور ریاست کے نام سے جو اصطلاح ہے ریاست کی, وہ اس وقت قائم ہوئی جب مکہ فتح ہو گیا تھا. اس سے پہلے جو حیثیت تھی مجازن یا استعارتاً تو ریاست کہا جا سکتا ہے, لیکن وہ ریاست جس کے اندر باقاعدہ حکومت کی ایک گرڈ قائم ہوتی ہے وہ وہاں پر قائم نہیں تھی اس انداز سے. اسے دارالامن کہہ سکتے ہیں, دارالسلام کہا جا سکتا ہے, لیکن جو چیز آج دنیا میں معروف ہے وہ جزیرہ نما عرب میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی تھی. اور یہی چیز ہے ہم دیکھتے ہیں ریاست کے اندر باقاعدہ اس کی کوئی علاقائی عملداری ہوتی ہے, اور جو اگر وہاں کوئی حکومت کے ساتھ نہیں چل رہا, حکومت کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہا, تو اس کو بغاوت سمجھا جاتا, وہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے. یہ پچھلے دنوں مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے حوالے سے بار بار یہ ریٹ کی رٹ تھی جو لگائی جا رہی تھی, وہ یہی تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں شوال تین احد میں غزوہ احد ہوا, اور اس میں عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر, رئیس المنافقین اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلا آیا, ایک تہائی وہاں سے لے کر آ گیا, لیکن نہ کوئی باز پرس ہوئی, نہ کوئی سزا ہوئی, نہ کوئی انہیں عقوبت ہوئی. اس کے برعکس مکہ جب فتح ہو گیا اس کے بعد تبوک کا معاملہ ہوا, اور اس وقت جن لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی تو جو منافقین تھے جنہوں نے جھوٹے عذر کیے, حالانکہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لہ, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, آپ نے کیوں ان کو اجازت دی, یہ واضح ہو جاتے. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, تاکہ سچ اور جھوٹ وہ واضح ہو جاتا, پتہ چل جاتا. اور اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی جانا تو انہوں نے تھا ہی نہیں, انہوں نے تو طے کر لیا تھا کہ ہم نے نہیں جانا, لیکن ان کو ایک آڑ مل گئی کہ ہم نے اجازت حاصل کر. لیکن جو مومنین صادقین ہیں, خصوصاً وہ تین صحابہ کرام کعب بن مالک اور حضرت ہلال اور ربیعہ, یہ تین صحابہ جو تھے, ان کا جو معاملہ تھا ان کو سزا دی گئی باقاعدہ طور پر. تو وہ اس سے پہلے جو تھا مدینہ میں جو کیفیت تھی, جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک تو ایک اختیاری معاملہ تھا, ایک جماعت کا معاملہ تھا, اور اس کے اندر سارا کچھ رضاکارانہ ہوتا ہے, اسی لیے ترغیب و تشویق دی گئی ہے, اسی لیے بار بار ترغیب کے ذریعے سے وہاں سے نکلنے کا کہا گیا. لیکن جب وہ ریٹ قائم ہو گئی, حکومت قائم ہو گئی, تو پھر معاملہ جو ہے وہ مختلف ہو گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے اور فتح مکہ سے پہلے کا جو معاملہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مقدمات آتے تھے اور یہود کی عدالتیں بھی موجود تھیں، حالانکہ ایک ملک میں دو نظام نہیں چلتے، عدالت تو حکومت کی جانب سے ہوتی ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اوس اور خزرج کے جو منافقین تھے، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے اور حرام خوری کرتے ہیں، فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ اگر آپ کے پاس آئیں اپنے مقدمات لے کر، آپ کا اختیار ہے، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ چاہے ان کے معاملات کریں، ان کو فیصلہ دیں یا ان سے اعراض کریں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں وہاں پر چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جزیرہ نما عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو قائم نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک ڈھیلی ڈھالی مذہبی حکومت وہاں قائم تھی، اور اس کا صدر مقام جو تھا وہ مکہ تھا۔ قریش کو وہ اختیار حاصل تھا، وہ منصب حاصل تھا، اور قریش وہاں پر ایک طرح سے وہاں وہ مذہبی طور پر ان کی تولیت تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ ایک طرح سے مختلف قبائل جو ہے ان کے خدا تھے جو قریش کے پاس یرغمال تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی لشکر ان لوگوں سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ ان کا مقام کیا تھا؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور کبھی کو گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ جھگڑا، دنگا، فساد، رہزنی، یہ کام تھے ان لوگوں کے۔ تو کوئی لشکر جو ہے، کوئی قافلہ جو ہے، لشکر نہیں، کوئی قافلہ جو ہے ان سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن قریش کے قافلے کو، وہ تو پیرزادے تھے، اس کے قافلے پر حملہ کرنا کو تو بڑی دور کی بات ہے، میلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بات وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ وہ 360 بت، وہ خدا جو تھے سب کے، وہ قریش کے پاس ہی ارغمال تھے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ فَصْفَيْفَ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے تو یہ تھا کہ اس رب کا جو مالک ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، رب ہے، اس کی بندگی کرو، لیکن تم جو ہے وہ شرک کر رہے ہو، 360 بت رکھے ہو اور ان کو پرستش کر رہے ہو۔ تو ام القرا، قرآن بھی اسے کہتا ہے کہ یہ ام القرا ہے، بستیوں کی ماں ہے، وہ فتح مکہ کے بعد حاصل ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیے تکمیلی آیات جو ہیں وہ اس وقت نازل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں بتوں کو گرا رہے تھے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کی قسمت میں تو مٹنا ہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک دین کے اندر داخل ہو رہے۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو لوگ جوک در جوک دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اسی طرح وہ آیت، پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے، سورہ مائدہ کی آیت جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہاری دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے نعمت کا، اپنی نعمت جو ہے اس کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ تھا۔ اسی لیے یہود کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے بارے میں اترتی تو ہم اس دن کو اپنا عید کا دن مناتے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ مکہ کے حالات سے ان سے نکل کر ایک دار الامن، ایک دار السلام، ایک امن کی جگہ اور ایک بیس کیمپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا۔ اور پھر آپ نے آتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس کے ساتھ ساتھ میثاق مدینہ، جو یوں کہہ لیجئے کہ آج کل کی اصطلاح میں ایک عبوری یا دستوری، عبوری آئین یا دستور تھا، انٹرم قسم کا دستور تھا، کیونکہ ابھی وہ احکامات نازل ہو رہے تھے اور یہود کے ساتھ اور دوسرے جو قبائل تھے ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر معاہدے کیے۔ فتح مکہ کے بعد وہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ مدینہ کی ریاست جو ہے بتمام و کمال پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ رسول اللہ حکمرانی کا منصب سنبھالا اور بہرحال اس وقت اینٹی ریولوشنری موومنٹس جو تھی، کہیں وہ مرتدین تھے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مسلمہ کا عذاب اور کچھ اور لوگ شامل ہو گئے، کہیں مانعین زکات جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا دیکھی دیکھی جو ہے کچھ اور لوگ کھڑے ہو گئے، تو آپ کا جو دو سالہ حکومت کا جو عرصہ تھا وہ تو انہی کو فروغ کرنے میں لگ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور اس کے اندر وہ تفصیلی احکامات آئے اور ادارے بنے، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ مدینہ کی ریاست جو بتمام و کمال اگر پوری ہوئی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس میں مزید وسعت اور توسیع اور استحکام اگر آیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ اس میں اب ایک چیز یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست قائم کیسے ہوئی؟ قرآن کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت بیان کرتا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کل، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، یہ قرآن مجید دی گائیڈنس، کامل ہدایت نامہ، ودین الحق اور ایک دین حق، لیظهره علی الدین کل، تاکہ غالب کر دے، نافذ کر دے تمام کے تمام ادیان پر۔ تین مرتبہ یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں آئی ہے۔ لیکن یہ کام ہوا کیسے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو جان نثار تھے، محمد الرسول اللہ اور وہ جو ان کے ساتھ ہے، سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر ان کی کچھ اوصاف اور صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اس سے پہلے یہاں یہ بیان ہو چکی ہے۔ اور چار مرتبہ وہ آیت آئی ہے، وہ جو رجال کار جنہوں نے اس کام کو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو پورا کرنے میں ان کو دست، ان کے دست و بازو بنے، ان کے معاون بنے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا وہاں وہ اپنا خون گرانا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ چار مرتبہ وہ آیت ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ انہیں سناتا ہے کتاب اللہ کی آیات، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ چار مرتبہ یہ آیات آئی ہے اور اس میں چار وظائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنوائے گئے ہیں۔ تلاوت آیات، البتہ تلاوت آیات جب وہ کر رہے ہوتے تھے تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جب عذاب کی آیت پڑھ رہے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ عذاب کی آیت ہے، جب کوئی جنت کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ جنت کا تذکرہ ہے، اور وہ مانگا کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ مختلف ہے، ہم الحمد سے والناس تک پڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا۔ ویزکیہم، دوسری چیز تزکیہ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت آ گئی ہے، وعظ آ گیا ہے، نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے سینوں کے روگ جو ان کے لیے۔ وعظ کیا ہے؟ اگر زمین سخت ہو تو آپ بیج ڈالیں اور وہ بیج بھی چلا جائے گا، بیج کا بھی نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں نکلے۔ زمین کو نرم کیا جاتا ہے اور پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ فصل لہلہا اٹھتی۔ انسان کا معدہ خراب ہو، اچھی سے اچھی مکوی سے مکوی غذا کھائے، ٹانک کھائے، کچھ کھائے، الٹا معاملہ ہو جائے گا، یا موشن یا وومٹ، یہ نتیجہ نکلے گا اس۔ پہلے معدے کا علاج، تو پہلے یہ دل کی زمین جو ہے اس کو نرم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ فیز ہے وشفاء لما فی الصدور، اندر جو ہے وہ سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو کچھ ہم نے پال رکھا ہے، حب جا، حب مال، حب اقتدار، حسد، بغض، کینہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے اندر ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر، یہ تو کبھی ہم خود احتسابی کرتے ہی نہیں نا، کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر کچھ خرابی ہے یا نہیں، ہم اپنے آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں اور کلیئرنس دیتے ہیں تم ٹھیک ہو. دوسروں کی طرف ہماری انگلیاں ہوتی ہیں, فلاں یوں کر فلاں یوں کر فلاں یوں کر, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ سینوں کے جو روگ ہیں اس کے لیے قرآن شفا ہے. تو وہ مردان کار جو تیار ہوئے تھے, وہ جو بدر کے اندر اور احد کے اندر اور فتح مکہ کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر, یہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, وہ لوگ جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن یہ تیار کیسے ہوئے؟ وہ اس پروسیس کے ذریعے. اکبر آبادی کا ایک شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. بدر تو سب کو معلوم ہے, یوم الفرقان ہے, قرآن نے اس کو حق اور باطل کے درمیان فرقان قرار دیا. لیکن یہ بدر کے جو 313 ہیں یہ کیسے وجود میں آئے؟ وہ اس طریقے سے وجود میں آئے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد تھی جس کے نتیجے میں وہ مردان کار, وہ رجال کار جو پیدا ہوئے, رجال جو پیدا ہوئے, وہ اس بنیاد پر پیدا ہوئے. وہ بدلے ہوئے افراد جن کا نصب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا تھا, وہ اس دنیا کے لوگ ہی نہیں تھے. تو بہرحال مدینہ کی ریاست کی جو بنیاد ہے, جو اصل ہے, وہ سب سے پہلے نظریہ توحید ہے, ایمان کی بنیاد ہے اس ریاست کی بنیاد. قرآن نے جس کو ایک دوسرے الفاظ میں کہا ہے, اور وہ ہمارے دستور میں موجود ہے, آئین کے اندر موجود ہے, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا. قرآن نے کیا کہا ہے, لیا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, مجھ سے اور آپ سے خطاب, لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. تمہارے جو معاملات ہیں, اور سارے معاملات, تمہارا معاملہ جو ہے وہ ایک حدود تمہیں دے دی گئی ہے, ان سے آگے نہیں جانا, ان سے آگے نہیں بڑھنا, ان حدود کے اندر اندر رہنا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا بس اس کے اندر رہنا, ان سے باہر تم نے نہیں نکلنا. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. یہ ہے ریاست مدینہ جو قائم ہوئی اب صرف چند منٹوں میں, جو اس کے خاص خاص جو فیچرز کہہ لیجئے, جو خاص پوائنٹس ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. سب سے بنیادی چیز وہ ہے بلاغ اور بلا معاوضہ انصاف. قرآن مجید تمام انبیاء اور رسل ان کے بھیجنے کا مقصد اور تمام کتابوں کے نزول کا مقصد جو بتاتا ہے وہ عدل و قسط ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ, وانزلنا معهم الکتاب, اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائے, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائے, وانزلنا الحدید, اور ہم نے لوہا بھی اتارا, فیہ بأس شدید, جس میں جنگ کی سختی ہے, ومنافع للناس, دوسری اس کے اندر بھی فوائد ہے, وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب, تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہو. تو سب سے بڑی چیز, سب سے اہم چیز, اہم ترین چیز وہ ہے بلاغ اور بلا معاوضہ انصاف. اس کا اہتمام فرمایا حضرت عمر کا دور, خاص طور پر جس طرح آپ عمال کا محاسبہ کیا کرتے تھے, حج کے موقع پر آپ عدالت قائم فرماتے, اس کا اہتمام فرماتے, مصر کے گورنر کے بیٹے کو کوڑے لگوائے تھے, اور یہ تاریخی جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا, تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قانونی مساوات, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, ہر شہری اسلامی ریاست, وہ مدینہ کی جو ریاست تھی, خواہ امیر ہو غریب ہو, چاہے حاکم ہو معقوم ہو, اعلیٰ عہدیدار ہو یہ کام شہری ہو, سب برابر ہے, کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں تھا. کہ اب تو اس فلاں عہدے پر پہنچ گیا ہے, اس کو یہ استثناء حاصل ہو گیا, اور قانون کا احترام بھی سب کے لیے لازم, چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو. اسی طرح معاشرتی نظام، ایک پاکیزہ ماحول، ایک عفت والا معاملہ، ایک پاکیزہ معاشرہ جس میں حیا تھی، عفت تھی، پاکیزہ معاشرہ تھا، اور ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی، عریانی، راگ رنگ، رقص و سرور سے پاک معاشرہ تھا. مرد و زن کو غزے بسر کا حکم دیا گیا اور خواتین کے لیے پردے کے تفصیلی احکامات دے دیے گئے سورہ نور اور سورہ احزاب کے اندر. یہ کسی ملا کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کے دیے ہوئے احکامات نہیں ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے دیے ہیں. قرآن مجید میں واضح طور پر آ گیا سورہ نور کے اندر اور سورہ احزاب کے اندر. اسی طرح معاشی طور پر اس کا اصل الاصول کیا تھا؟ کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت تو چند ہاتھوں کے اندر سمٹ کر رہ جائے. وہی وہ یہود کے اندر جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ ساہوکاری چل رہی تھی، وہی بڑھتی جائے. بلکہ زکات، صدقات، اموال فیع اور دوسری مداد سے حاصل ہونے والی جو رقم ہوتی تھی، رقوم کو ان کو رعایا کی فلاح و بہبود اور خدمت کے خلق کے دیگر کاموں میں صرف کیا جاتا، اور ہر قسم کی حرام کے جو ذرائع تھے، سود، احتکار، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، جوا اور اس قسم کے ہر چیز پر پابندی لگائی. اسی طرح خارجہ پالیسی، اس کا سب سے پہلا اور بنیادی ہدف جو تھا وہ دعوت حق کا فروغ تھا. دوسرا، ایک مثالی معاشرہ امن و امان عرب کے اندر قائم ہو، اور تیسرا یہ کہ ریاست اور امت مسلمہ کا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو جائے تاکہ کوئی دوسری قوت جو ہے ان کی طرف میلی نظروں سے نہ دیکھ سکے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی ہی تھی کہ اسلامی انقلاب اپنی حدود سے نکل کر پورے جزیرہ نما عرب تک پہنچ گیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد مغربی افریقہ میں یورپ کے ساحلوں تک اور ایشیا کے بیشتر حصوں، ہند اور چین کی سرحدوں تک وسعت پذیر ہو. اسی طرح تعلیم کا معاملہ، ہر خاص و عام کے لیے تعلیم عام تھی. آپ نے ہجرت سے قبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل حضرت مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر بھیجا، جہاں سے گزرتے جا المقری، وہ قرآن پڑھانے والا آ گیا. اور حضرت مصعب بن عمیر ہی تو تھے کہ جن کی کوششوں سے، جن کی تبلیغ کی وجہ سے مدینہ منورہ دار الحجرہ بنا. اسی طرح طالبان علم کے لیے صفہ کا مدرسہ قائم کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عاص، حضرت عبداللہ بن سعد ابن العاص اور حضرت عبادہ بن صامت کو کتابت سکھانے پر معمور فرمایا. مختلف صحابہ کی ذمہ داریاں لگائی، مختلف زبانیں سیکھنے کی، مساجد میں درس و تدریس کا انتظام تھا، اور یوں کہہ لیجئے کہ حضرت عبادہ ابن صامت اس تدریسی نظام کے سربراہ تھے، گویا اس ریاست کے پہلے وزیر تعلیم تھے. یہ مختلف چیزیں ہیں، چند وہ خاص خاص پوائنٹس یا فیچرز ہیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھے گئے. بہرحال انہی چیزوں کی ترویج، انہی کو عام کرنا، اسی کی آگاہی کرنا، اس کو حکمرانوں تک بھی پہنچانا اور عوام الناس تک بھی پہنچانا، اس کے لیے مختلف ہینڈ بلز، بینرز کے ذریعے سے ایک بروشر، چھوٹا سا بروشر چھاپا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا، تاکہ ان چیزوں سے ہمیں آگاہی حاصل. اور وہ جو الفاظ تھے قائد اعظم کے کہ اگر یہ ملک حاصل ہو گیا تو مقصد کیا ہے اس ملک کو حاصل کرنے کا؟ اسلام کے نظام حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نقشہ دنیا کے سامنے ہم پیش کریں. اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ اسلام کے چہرے پر وہ ملوکیت کے دور میں جو کچھ داغ، بدنما داغ پڑ گئے تھے، ان کو ہٹا کر اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکے، یہ ہے اسلام. تو اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ واقعتاً وہ کوئی لیپا پوتی والا معاملہ نہ ہو، وہ صرف کاسمیٹکس والا معاملہ نہ ہو، یا صرف فلاحی والا معاملہ نہ ہو، اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ ضرورت ہے، بلکہ واقعتاً ایک اسلامی فلاحی مملکت اور ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، تب وہ مدینہ کی ریاست بنے گی. ورنہ یہ نعرے، یہ سلوگنز، اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ یہ لالی پاپ، یہ تو سنتے آ رہے ہیں بچپن سے آپ تک آ رہے، اور ہمارے بڑے بھی سنتے سنتے چلے گئے. ان سے کچھ نہیں ہوگا، اسلام مزید بدنام ہوگا.
تو اس مہم میں بہرحال ہر شخص اپنا حصہ بٹائے, جو بھی کر سکتا ہے جس حد تک بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ سیمینار بھی ہوگا 14 تاریخ کو انشاءاللہ ایمان اقبال میں, انشاءاللہ اگلے جمعے کو دوبارہ بھی اس کا اعلان ہو جائے گا. لیکن اس مہم میں ساتھ دیجئے, ہاتھوں میں ہاتھ دیجئے. چراغ سے چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی, اور خیر و شر کی جب جنگ ہو تو اس میں غیر جانبداری جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. غیر جانبداری در حقیقت آپ شر کا ساتھ دے رہے, خیر کی قوتوں کا ساتھ دیجیے. جو آپ کر سکتے ہیں جس حد تک کر سکتے ہیں, فتق اللہ مستطعتم, پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا, جتنی بھی استطاعت ہے جتنی بھی کوشش ہے آگے بڑھیے. ہر شخص جو کر سکتا ہے, حضرت ابراہیم کے لیے جب آگ کا الاؤ روشن کیا گیا تھا, ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لا رہی تھی اور ڈال رہی تھی, کسی نے کہا کیوں جان ہلکان کرتے ہو, تمہارے اس چونچ بھر پانی سے آگ بجھ جائے گی. اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے میری حیثیت اور میری بساط کیا ہے, لیکن میں آگ بجھانے والوں میں شامل ہوں, آگ بھڑکانے والوں میں نہیں ہوں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, میں, میری بیوی, بچے, بس اس سے آگے کچھ نہیں, میرا کاروبار, میری ملازمت, میرا کیریئر, اس سے آگے ہماری کوئی سوچ ہی نہیں. کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بہرحال جانا تو ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کب بلاوا آ جائے. پچھلی مرتبہ بھی ایک جنازہ یہاں پڑا تھا ہم نے, روزانہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے, کل پرسوں میرا اور آپ کا بھی اعلان ہو, اس سے پہلے پہلے کچھ کر جائیں. ان لمحات کو قیمتی بنا لیں جو اللہ کی طرف سے مل گئے ہیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس میں ساتھ دیجئے, یہ ہینڈ, یہ بروشرز حاصل کیجئے, دوسروں تک پہنچائیے, جہاں آپ کو اگر موقع ہے آگے تک بات پہنچائیے. کیا جب ہماری ایک چھوٹی سی کوشش جو ہے وہ کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو جائے. اور ہمیں کوئی اقتدار تو نہیں چاہیے, ہمیں تو اسلام چاہیے, چاہے وہ ایکس لاتا ہے, وائی لاتا ہے یا زیڈ لاتا ہے, وہ مدینہ کی ریاست ہمیں چاہیے, وہ ہمارا مطلوب ہے. اور اس کے لیے جو محنت, کوشش, جد و جہد ہوگی, اس میں اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے. اس نظام کے لیے ہماری حیثیت یوں کہہ لیجئے کہ وہ اینٹ روڑے کی ہو جائے جو بنیاد میں پڑے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.